गुज़श्ता 5 मजलिसों में आप हजरात के दरमियान ये बयान किया गया कि सूरह मुबारक तौबा कुरान मजीद का नवा सूरह है, जिसकी 71वीं आयत में खुदाबंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज़ बाज़ के वली हैं, बहीका हैं, सरपरस्त हैं और नासिर मददगार हैं। यामुरूना बिलमारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, नेकियों की दावत देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। व युकीमूना सलाता व युतूना ज़कात, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। व युतीउना अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सय्यरहमहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं हम कहीं जिन पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, के अल्लाह गालिब आने वाला और हिकमत वाला। सलवात पढ़ दें। पहली मजलिस में उस एतराज का जवाब दिया गया कि जो, बल्कि एतराज नहीं कहना चाहिए कि यूं कहना चाहिए कि जहन में उभरने वाले उस सवाल का जवाब दिया गया कि क्यों सैयदुश्शुहदा ने अपने क़याम के मकसद को बयान करते हुए ये कहा कि अन्नी लम अखरुज अशीरम वला बतीरम वला मुफसिदम वला ज़ालिमा, कि मैं फसाद फैलाने, शर फैलाने, बरतरी तलब करने और जुल्म के लिए नहीं निकल रहा हूँ। व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी, बल्कि मेरा मदीने से रवाना होना उम्मत जद की इस्लाह के लिए। व उरीद व नामुरा बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, और मेरा ये इरादा है कि मैं नेकियों की दावत दूं और बुराइयों से रोकूं। वह असीरा बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और मैं अपने नाना की और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर चलना चाहता हूं। तो उस जमाने में अर्ज किया गया कि बनी उमैया की जानिब से एक फिक्र यह फैलाई गई थी कि जबरिया फिक्र, लोगों के दरमियान जबरिया अकायद को फैला दिया गया था इस उन्वान से कि इंसान मजबूर है, महज है, वो कोई काम नहीं करता, जो भी काम करवाता उससे अल्लाह करवाता, यहाँ तक कि गुनाह भी इंसान खुद नहीं करता बल्कि अल्लाह उससे गुनाह करवाता, जुल्म इंसान खुद नहीं करता बल्कि अल्लाह उससे जुल्म करवाता। और यजीद को जो मुल्क और हुकूमत अता की गई है ये अल्लाह की तरफ से दी गई है, और जब अल्लाह की अता करदा हुकूमत है तो फिर उस पर एतराज का हक किसी को हासिल नहीं है। तो इस एतराज के जवाब में कि अब हुकूमत यजीद के खिलाफ क़याम करना, आवाज उठाना, ये शर फैलाना है और अमन माहौल को बिगाड़ देना है, मुसलमानों के दरमियान रखना पैदा करना है, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करना है, तो इस उभरने वाले सवाल या एतराज के जवाब को सैयदुश्शुहदा अपने वसीयत में वाज़े फरमा रहे हैं कि इन अन्नी लम अखरुज अशीरम वला बतीरम, मैं शर फैलाने के लिए नहीं निकल रहा हूँ, और ना यजीद के खिलाफ क़याम करना शर है, यजीद के खिलाफ क़याम करना शर नहीं है, मैं शर फैलाने के लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं तो इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहा हूँ। दूसरे दिन की गुफ्तगू में यह अर्ज किया गया कि यजीद फासिख या फाजिर हो गया था तो फिर उम्मत की इस्लाह की बात क्यों की जा रही है, यजीद की इस्लाह की बात की जानी चाहिए थी। लेकिन सैयदुश्शुहदा फरमा रहे हैं कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं चाहता हूं कि उम्मत जद की इस्लाह करूं, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूं। यजीद जब फासिक हो गया था तो फिर उम्मत की इस्लाह की क्या जरूरत पड़ गई। तो सैयदुश्शुहदा इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि फासिद यजीद फासिद उम्मत का नतीजा है, फासिद हुक्मरान, फासिद हाकिम, फाजिल हाकिम, फाजिल उम्मत का नतीजा है, फासिद असल बिगाड़ उम्मत में आ गया था। और अर्ज किया गया था कि उम्मत में क्या बिगाड़ आ गया था, उम्मत में ये बिगाड़ आ गया था कि उम्मत को ये बावर करवा दिया गया था, ये यकीन दिलाया जा चुका था कि तुम अपनी इंफरादी इबादतें अंजाम दे लो, यही तुम्हारी नजात के लिए काफी है, तुम अपनी नमाजें पढ़ लो, अपने रोजे रख लो, अपनी इंफरादी इबादतें تم انجام دے لو, تم اس سے کوئی سروکار مت رکھو کہ کون شخص تم پر حاکم ہے, کس شخص کے ہاتھ میں تمہاری ذمہ میں حکومت ہے, اس سے کوئی سروکار مت رکھو, اس معاملے میں مت الجھو. یہ معاملہ الگ ہے, دین کا معاملہ الگ ہے, دنیا کا معاملہ الگ ہے. دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں, سیاست گندی چیز ہے, تم سیاست میں مت پڑو. یہ بات امت کو باور کروا دی گئی تھی اور امت ایک لاتعلق امت بن گئی تھی. لاتعلق امت یعنی ایسی امت جس کو سروکار نہیں ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے معاشرے میں, کون فساد پھیلا رہا ہے اور کون ناروا قتل کر رہا ہے. امت کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں, امت لاتعلق امت بن چکی تھی. یہ سب سے بڑا فساد اور امت کی لاتعلقی کا نتیجہ یہ تھا کہ یزید جیسا حاکم امت پر مسلط ہو گیا تھا. اور امت تو الٹا سید الشہداء پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کیوں فضا کو بگاڑ رہے ہیں, آپ کیوں نکل رہے ہیں مدینے سے, آپ کیوں بیعت نہیں کر لیتے یزید. اس زمانے کے جو اکابر یعنی بڑے افراد تھے ان سب کا مشورہ یہی تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس جو مشہور مفسر قرآن ہیں انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. البتہ اس حوالے سے نہیں کہ یزید کی خلافت کو وہ صحیح سمجھ رہے تھے, اس حوالے سے نہیں کہ وہ یزید کی خلافت کو صحیح سمجھ کر سید الشہداء کو یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ یزید کی خلافت برحق ہے, آپ برحق خلیفہ کی بیعت کر لیجیے. ایسا نہیں, وہ سید الشہداء سے عبداللہ ابن عباس کو بہت زیادہ لگاؤ تھا, بچپن سے سید الشہداء کے ساتھ پلے بڑے تھے عبداللہ ابن عباس, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ فرزند رسول قتل کر دیے جائیں یا ان کے اوپر کوئی خطرہ آ جائے, ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے. لہذا دل سوزی سے یہ ہمدردی کے تحت یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. وہ یزید کو برحق حاکم تصور نہیں کر رہے تھے. عبداللہ ابن عباس ایک برجستہ شخصیت, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. ان کے علاوہ اس زمانے میں جو برجستہ سمجھی جانے والی شخصیتیں تھیں, چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہو یا عبداللہ ابن زبیر ہو یا عبد الرحمن ابن ابی بکر ہو, یہ تمام کا مشورہ یہی تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. البتہ ان کا مشورہ دینا اور عبداللہ ابن عباس کا مشورہ دینا دونوں کے مشوروں میں کافی فرق ہے. وہ لوگ ان میں سے بعض یزید کو خلیفہ برحق کہہ رہے تھے, خلیفہ برحق سمجھ کر وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. لیکن سید الشہداء نے بارہا یہ کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. جب عبداللہ ابن عباس نے مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کر لیجیے, تو آپ نے کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا کیوں, تو فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے ایک وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ مجھے نبھانا ہے, اور میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں انہوں نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے, اس بات پر حکم مجھے کرنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ خواب کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ وہ خواب میں آج تک کسی کو نہیں سنایا اور نہ سناؤں گا کبھی, یہاں تک کہ میں خدا سے ملاقات کروں. میں وہ خواب کسی کو سنانے والا نہیں, میرے اور رسول خدا کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ خواب میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا. یہ کہہ کر سید الشہداء مدینے سے روانہ ہوئے. تو دوسری گفتگو یہاں ہوئی تھی ہماری کہ یزید ناقابل اصلاح ہو چکا تھا, اس لیے سید الشہداء یہ نہیں فرما رہے کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, کیونکہ امت میں فساد آ چکا تھا, امت میں بگاڑ آ چکا تھا, امت لا تعلقی کا شکار ہو گئی تھی, امت منکرات اس کے سامنے انجام دیے جاتے تھے لیکن وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے, امت منکرات کو روکنے کی صلاحیت کھو چکی تھی. اور پھر آپ نے اپنی اصلاح کا طریقہ کار کیا بیان فرمایا. ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سید الشہداء نے شاید اپنے دو مقصد بیان کیے, ایک اصلاح اور ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی واريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. تو اصلاح کی تفسیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, دو مقصد نہیں, ایک ہی مقصد ہے. سید الشہداء کا ایک ہی مقصد ہے. بظاہر سید الشہداء کے کلام میں ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دو مقاصد ہیں, دو مقصد کو لے کر چل رہے ہیں, ایسا نہیں, ایک ہی مقصد ہے. اصلاح کیا ہے؟ اصلاح وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جب بھی کسی چیز کی اصلاح کا معنی ہے کہ اس کو سنوارنا، یعنی اس کے اندر پیدا شدہ وہ چیزیں جو اس کے لیے ذرا رساں ہوں، نقصان دہ ہوں، ان چیزوں کو چھاڑ دینا اس سے. اصلاح یعنی ان چیزوں کو چھاڑ دینا، ذرا رساں چیزوں کو اس سے چھاڑ دینا، ذرا رساں چیزوں کو اس چیز سے چھاڑ دینا اور مفید چیزوں کو باقی رکھنا. اور یہی امر بالمعروف ہے کہ معاشرے سے منکرات کو ختم کر دینا اور معروفات کو رائج کر دینا، یہی امر بالمعروف ہے. تو سید الشہداء کا ایک ہی مقصد تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ. تیسری چوتھی پانچویں مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح کا کام کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا. اصلاح امت، عرض کیا کئی مثالیں دے کر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، بدن کی اصلاح، اگر انسان اپنے بدن کو صاف نہ کرتا رہے تو بدن فاسد ہو جائے. لہذا اسی طرح معاشرہ ہے، معاشرے میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. معاشرے میں کچھ لوگ اس کام پر لگے ہوئے تو فساد پھیلائیں، معاشرے کو خراب کریں، معاشرے میں گندگی پھیلائیں، معاشرے کو سالم رہنے نہ دیں. تو جب ایسے لوگ ہیں معاشرے میں تو علاج اس کا یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کے مقابل میں نظام اصلاح پیش کیا. اور نظام اصلاح کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کہ جب کچھ لوگ معاشرے میں اسی بات پر مامور ہیں کہ وہ فساد پھیلائیں، گندگی پھیلائیں، معاشرے کو خراب کریں، تو پھر کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے معاشرے میں جن کا کام اس فساد کو دور کرنا ہے، اس ان منکرات کو ختم کرنا ہے. اسی وجہ سے، اسی کام کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا. انبیاء آئے، انبیاء آگے کیا کرے؟ انبیاء آتے معاشروں سے، اس وقت معاشرے میں جو بھی فساد ہوتا اس فساد کو اکھاڑ کر پھینک دیتے. اگر معاشرے میں ظلم ہو رہا ہوتا تو انبیاء اس ظلم کو ختم کر دیتے. عرض کی کہ رسول خدا جب مبعوث ہوئے تو سب سے بڑا فساد شرک تھا. اس زمانے میں مکے میں مختلف بت بنا لیے گئے تھے، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، سونے کے بت، مٹی کے بت، اور پھر یہ بت تو تھے ہی، اس کے علاوہ پھر قوم پرستی کا بت، علاقہ پرستی کا بت، لسانیت کا بت، قبیلہ پرستی کا بت، ان تمام بتوں کو رسول خدا نے منہدم کر دیا، توڑ دیا، توڑ کے توحید کا پرچم ان کے درمیان بلند کیا. اور وہ لوگ جو رسومات جاہلی میں گرفتار تھے وہ اپنی زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبروں میں زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہا سال جنگ کرتے تھے. ایسے معاشرے میں رسول خدا مبعوث ہوئے، مبعوث ہو کر انہوں نے وحی الہی کی مدد سے ایسی امت تشکیل دی جو شاہکار امت بن گئی. یعنی ایک شاہکار امت کی تشکیل رسول خدا نے دی. اب یہ شاہکار امت رسول خدا کی وفات کے بعد 50 مختصر سے عرصے میں، 50 سال کے عرصے میں دوبارہ قوم پرستی، دوبارہ رسوم جاہلی، اور دوبارہ کئی چیزیں اس قوم میں رائج ہوگی. اور پھر سید الشہداء کو پرچم اصلاح بلند کرنا پڑا، سید الشہداء کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑا، کیونکہ اس زمانے کی امت کی فریضہ بھول چکی تھی. بھولنے کے نتیجے میں یزید جیسا فاسق و فاجر حکومت پر فائز ہو گیا، امت مسلمہ کا سربراہ یزید جیسا آدمی بن گیا. تو ایسے موقع پر اصلاح کا پرچم بلند کیا سید الشہداء نے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقہ کار سے. اور کوئی معاشرہ اصلاح سے مبرہ نہیں، ہر معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہر معاشرہ اصلاح کا محتاج ہے. ایسا کوئی زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں اصلاح کا کام تعطیل ہو جائے، اصلاح کا کام بند کر دیا جائے، اور نہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں اصلاح کا کام روک دیا جائے. ہر جگہ اور ہر وقت، ہر جگہ اور ہر زمانے میں اصلاح کا کام ضروری ہے. اگر اصلاح نہیں ہوگا تو امت سڑن کا شکار ہو جائے گی، امت آلودہ ہو جائے گی، امت کرپٹ ہو جائے گی. اصلاح کا کام اگر چلتا رہے گا تو امت ان منکرات سے محفوظ رہے گی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. دو جو بگاڑ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے ان کا ذکر کیا تھا کل، کہ ایک تو قوم پرستی امت میں پیدا ہو گئی تھی، قوم پرستی چاہے وہ کسی نام سے، علاقہ پرستی، لسانیت، کہ ہماری زبان یہ ہے، ہم عجم ہیں، ہم عرب ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں نسل سے ہمارا تعلق ہے. اور دوسرے دین اور دنیا کی جدائی. دین اور دنیا کی جدائی میں جو بڑا فساد امت میں پیدا ہوا وہ یہ کہ علم دین الگ، علم دنیا الگ. علم طب الگ، علم فقہ الگ، علم حدیث الگ، علم ریاضی الگ، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دین، علم دین الگ، علم معیشت الگ، علم دین الگ، علم سیاست الگ، اس طرح دین اور سیاست میں بھی جدائی پڑ گئی، جدائی ڈال دی گئی، دین اور دنیا کی جدائی. جبکہ کوئی علم جو نظام کی شکل میں، نظام یافتہ شکل میں موجود ہے، وہ علم دینی ہے، اس کو علم دنیا کہنا صحیح نہیں ہے. تمام کے تمام علوم علوم دینی ہے، کیونکہ سب اللہ کی جانب سے، پورے علوم کا منبع اللہ کی ذات ہے، پورے علوم کا سورس اللہ کی ذات ہے. جب پورے علوم کا سورس اللہ کی ذات ہے، تو پھر یہ ڈیفرنشیٹ کرنا، یہ فرق کرنا کہ یہ علم علم دین ہے اور یہ علم علم دنیا ہے، یہ غلط تقسیم ہے، علم کی غلط تقسیم ہے. علم ایک ہی علم ہے، وہ علم علم دین ہے بس، اور کچھ نہیں. تو یہ جو نظریات جب سے امت میں پیدا ہوئے، امت فساد کا شکار ہو گئی. فساد کا شکار ہونے کے نتیجے میں سید الشہداء کو قیام کرنا پڑا، اور اس قیام کے لیے عرض کیا گیا کہ جب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچم جو بلند کرتا ہے، تو اس کو مصائب کے لیے تیار رہنا چاہیے. خود قرآن مجید میں حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کرو، وامر بالمعروف نیکیوں کا حکم دو، وانہ عن المنکر برائیوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک اور اس راہ میں جو تکلیفیں جو مصیبتیں تم کو آئیں گی. اصابہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ٹکرا ہے انسان سے، آگے انسان سے جو آنکھیں ٹکراتی ہیں، ٹکراتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے انسان سے، جو بھی چیز ٹکرائے یا انسان کسی چیز سے ٹکرا جائے تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو وہ چیزیں جو تم سے ٹکرائیں آ کر، تم پر اصابت کریں یعنی ٹکرائیں، مصیبت تم پر وارد ہو، تو تم اس پر صبر کرنا، وصبر علی ما اصابک. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو بھی معاشرے میں انجام دے گا، اس کو پھولوں کے ہار پہنائے نہیں جائیں، اس کو ہمیشہ سختیوں کے لیے تیار رہنا. اور سید الشہداء نے ان سختیوں کو مول لے کر ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کہ امت پر اتمام حجت کر دیا آپ نے، آنے والی تمام امتوں پر، تا قیامت جتنی نسلیں آئیں گی ان تمام نسلوں پر سید الشہداء نے اتمام حجت کر دی ہر حوالے سے، کہ کسی بہانے سے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے سے تعدیل نہیں کر سکتے، معاشرے سے اس کو ختم نہیں کر سکتے، ہمیشہ ہمیشہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اور آج بھی امت بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے بگاڑ کا شکار ہے کیونکہ اصلاح کا کام اس امت میں نہیں ہو رہا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فاقد ہے، فاقد ہے یعنی ختم ہو چکا ہے، یعنی کوئی نہیں کرتا اس پر عمل، نہ ہمارے اپنے گھروں میں اس پر عمل ہوتا، نہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل ہوتا، جس کے نتیجے میں آج امت مسلمہ بگاڑ کا شکار ہے. اب دیکھیں جتنا بڑا منکر ہوگا اتنی ہی بڑی اصلاح کی ضرورت، منکر جتنا بڑا ہے اصلاح بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. اور جس حق یعنی جو بڑا معروف، کسی معروف کو آپ معاشرے میں رائج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ معروف جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی بڑی شخصیت چاہیے اس معروف کو رائج کرنے کی، اتنی ہی بڑی اصلاح چاہیے. یعنی جتنا بڑا منکر ختم کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے میں، اتنی بڑی اصلاح کی ضرورت، اور جتنا بڑا معروف آپ معاشرے میں رائج کرنا چاہ رہے ہیں اتنی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے معاشرے میں، اور پھر اتنی بڑی شخصیت کی ضرورت ہے. یعنی ہماری انسانیت کا بھی اندازہ ہم اسی سے لگائیں، اگر ہم بڑے بڑے منکرات کو ختم کر رہے تو سمجھیے ہمارا شمار بڑے بڑے انسانوں میں، یعنی اس حد تک ہم انسان ہیں جس حد تک ہم منکرات کو ختم کر رہے ہیں، اور جس حد تک ہم منکرات کو ختم نہیں کر رہے اس حد تک ہم حیوان انسان ہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں حیوانات، حیوان کے سامنے، بھینس کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بول دے تو نہ بھینس کا نہ کان ہلتا نہ دم ہلتی، بھینس کے اوپر کوئی اثر پڑتا اگر کوئی جھوٹ بول دے، کوئی منکر کر دے بھینس کے سامنے. بکری کے سامنے اگر کوئی کسی پر ظلم کر دے تو وہ بکری کیا رد عمل دکھائے گی؟ حیوان کو اللہ نے چارہ چرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا کام صرف چارہ چرنا ہے. لیکن اگر انسان صرف چارہ چرنے لگ جائے اور منکرات اس کے سامنے ہوتے رہے، منکرات کو وہ روکے نہیں، تو پھر حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں. انسان اسی حد تک انسان ہے جس حد تک وہ منکرات کو ختم کر رہا ہے، اور انسان اسی حد تک انسان ہے جس حد تک وہ معروف کو معاشرے میں رائج کر رہا ہے. انسان کی انسانیت، اس کا قد، اس کی انسانیت کا قد उसके आमिर और नाही होने में, आमिर यानी अमर करने वाला किस बात का, नेकियों का, नाही यानी नहीं करने वाला किस बात की, बुराइयों से रोकने वाला, उसी हद तक इंसान इंसान है जिस हद तक। और अगर अर्ज किया गया बार बार ये जुमला के जहन नशीन हो जाए, हमारे दिलों पर नक्श हो जाए ये बात की अम्र बिल मारूफ अगर कायम हो जाए तो फिर दीन सारे का सारा दीन कायम हो जाए, फिर लोगों को नमाजों के लिए बुलाने की जरूरत नहीं, खुद बखुद आएंगे क्योंकि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कायम हो गया। लोगों को जकात देने के लिए फिर पीछे पड़ना ना पड़ेगा कि जकात तो अल्लाह ने तुमको जब माल दिया है तो इंफाक भी करो, लोगों को तरगीब दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीज राइज हो जाए, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर मुआशरे में राइज हो जाए। और तमाम अंबिया, तमाम औसिया, तमाम अइम्मा, तमाम औलिया का काम यही रहा, जब भी वो मबूस हुए उन्होंने मुआशरे से बिगाड़ को खत्म किया जाए, मुआशरे से पस्ती की तरफ जो मायल मुआशरा था उससे निकाल कर बुलंदी की तरफ लिया। रसूल खुदा ने कहां पहुंचा दिया था जाहिली अरब को, जाहिलियत में डूबे अरब को रसूल खुदा ने इंसानियत की मेराज पर पहुंचा दिया था, तमद्दुन की मेराज, तहजीब की मेराज, यानी उससे पहले तो वो इंसान थे लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज उनमें नहीं थी, लेकिन रसूल खुदा ने वो काम किया वही इलाही की मदद से कि वो जाहिली अरब को जो जाहिलियत में डूबा हुआ था उसको निकालकर शाहकार उम्मत का फर्द बना दिया, शाहकार उम्मत का फर्द बना दिया। तमाम अंबिया का काम यही रहा, तमाम अंबिया मुस्लिम बनकर आए, मुस्लिम यानी इस्लाह करने वाले। और हम ये कहते भी हैं ना ज्यादात वाले साहब, हम क्या पढ़ते हैं कि देखिए जब नमरूद ने सर उठाया तो इब्राहिम इस्लाह के लिए आगे बढ़े, नमरूद जब फसाद करने लगा तो इब्राहिम आगे बढ़े, फिरौन जब आया तो उसके मुकाबले में मूसा है, अबू लहब और अबू जहल जब मुआशरे में आए तो रसूल खुदा उनके मुकाबले में आए मुशरिकीन के, और जब यजीद ने सर उठाया तो हुसैन उनके मुकाबले में, यजीद ने जब फसाद फैलाना चाहा तो हुसैन ने इस्लाह का काम अपने जिम्मे लिया। इसीलिए हम ज़ियारत वारिस में कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम व सबुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। अगर हम इब्राहिम और मूसा का कारनामा देखें तो मूसा ने अपने वक्त के नमरूद के खिलाफ क़याम किया था, और हजरत इब्राहिम ने नमरूद के खिलाफ क़याम किया और मूसा ने फिरौन के खिलाफ क़याम किया, और इन तमाम अंबिया की मेहनतों का निचोड़ जाया हो जाता, यानी मेहनतें तमाम अंबिया की जाया हो जाती अगर सैयद शुहदा यजीद के मुकाबले में खड़े ना हो। तमाम अंबिया जो इस्लाह का काम कर रहे थे वो तमाम अंबिया की मेहनतें अकारण बातिल हो जाती, बेकार हो जाती अगर सैयद शुहदा इस्लाह के लिए खड़े ना होते। इसीलिए क्या सलाम आप पर है इब्राहिम के वारिस, सलाम आप पर है मूसा के वारिस। इब्राहिम ने क्या काम कर दिया था, इब्राहिम ने फसाद का खलाखमा कर दिया था, मूसा ने फिरौन के खिलाफ जिहाद किया था, तो फिर सैयद शुहदा ने भी वही काम किया। और फिर अर्ज किया कि इस्लाह का काम जितना बड़ा होगा, मुनकर जितना बड़ा होगा, फिर मुस्लिम भी उतना बड़ा होना जरूरी है, जितना बड़ा। और उस जमाने में, जिस जमाने में सैयद शुहदा ने यजीद के खिलाफ अलम बुलंद किया, उस जमाने में सैयद शुहदा से बड़ी कोई शख्सियत रूए जमीन पर मौजूद नहीं थी, सैयद शुहदा से बड़ी कोई शख्सियत रूए जमीन पर मौजूद नहीं थी जिस जमाने में सैयद शुहदा ने क़याम किया। सलवात पढ़ देता हूँ,
नारे हैदरी, मोहम्मदी, नारे पंजतनी, नारे अहमद फजल फखर अंबिया इमाम हुसैन अलैहिस सलाम बुलंद तर सलाम।
एहसास ये हो रहा है कि मौजू जो 6 मजालिस में जो बयान किया गया है बिल्कुल, यानी एक आगाज था मौजू से कमाल, यानी काफी बातें तिश्ना रहेगी खुद मेरे लिए और खुद आपके लिए भी। और इंशाल्लाह फिर अगर अल्लाह कभी हयात दे, तौफीक दे, सेहत दे, तो इंशाल्लाह फिर कभी मौजू को आगे बढ़ा जाए। लेकिन जो बातें रह गई वो अर्ज करता चलूं, वो ये कि जब जमीन पर फसाद फैल गया तो सैयद शुहदा ने उन मुनकरात को खत्म करने के लिए क़याम फरमाया, और वो खुद وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو وہ معاشرہ دین سے ہٹ جاتا، وہ معاشرہ دیندار ہی نہیں کہلا سکتا جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، مٹ جائے، امر بالمعروف ختم ہو جائے. اور جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، جو لوگ سید الشہداء کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ وہ ظالموں کے لیے لقمہ اجل بن جاتا، ظالموں کے سامنے سر جھکانا ان کا مقدر بن جاتا، یزید کے سامنے سجدہ کرنا ان کا مقدر بن جاتا. جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، لیکن جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں وہ سر کٹاتے ہیں لیکن ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاتے. سید الشہداء کا سر کٹا بھی تو نوک نیزہ پر بلند ہو گیا، جھکا نہیں. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کی حیات اور بقا دونوں کا ضامن، ایک تو حیات اور ایک بقا. ہم زندہ ہیں یعنی ہم با حیات ہیں، ہم باقی ہیں یعنی جو ہمارے باقی رہنے کے جو عناصر ہیں، جو ہم باقی رہیں گے جن چیزوں سے، وہ چیز کیا ہے؟ معاشرے کے زندہ ہونے اور اس کے باقی رہنے کی علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر ہم کسی معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ہم یہ کیسا اندازہ لگائیں کہ یہ معاشرہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ جس معاشرے میں امر بالمعروف یہ سید الشہداء کے اس خطبے سے محفوظ ہے جو آپ نے بنا میں دیا تھا، جس کے کل اقتباسات میں نے عرض کیے کل آپ کے سامنے، معاشرہ زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے؟ جس معاشرے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ ہے، اور جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر مر گیا وہ معاشرہ بھی مر گیا، وہ معاشرہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا. اور سب سے اہم بات جو عرض کی گئی تھی وہ یہ کہ سید الشہداء کے قیام کا مقصد اصلاح امت ہے، تو پھر عزاداری کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح امت ہونا چاہیے. دیکھیں سید الشہداء نے کام انجام دیا اور پھر جناب زینب نے آ کر اس کام کی تکمیل، اس پیغام کو پہنچایا، یعنی یہ جو عزاداری ہے، عزاداری جو ہم آج کر رہے ہیں، یہ تحریک زینبی ہے، حضرت زینب کی چلائی ہوئی تحریک کا نام ہے. اگر سید الشہداء شہید ہو جاتے اور وہیں سارا معاملہ ختم ہو جاتا کربلا میں، کوفہ اور شام کی نوبت نہ آتی تو پھر کربلا ادھوری رہ جاتا، کربلا کا پیغام نافذ رہ جاتا، لیکن حضرت زینب نے آ کر کربلا کے پیغام کو کامل کر دیا. اس طرح سے کامل کر دیا کہ آنے والے زمانوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ آزاداری جو ہے یہ جب بھی ہو یہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج، یہ آزاداری اور روح آزاداری یہی ہے، آزاداری کی روح ہی یہی ہے کہ وہ آزاداری ظلم کے خلاف منکرات کا ازالہ ہو، اس کے ذریعے سے وہ آزاداری کے ذریعے سے منکرات کا ازالہ ہو اور منکرات ختم ہو اس آزاداری کے ذریعے سے. اور دنیا میں جو باطل طاقتیں ہیں، شیطان کے پیرو اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم کو ہمیشہ فساد پھیلانا ہے، ان کا کام تو جاری ہے، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور شاید ان سے بھی بہتر وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں جنہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. جو اصلاح کا کام انجام دے رہے ہیں اس کے بالمقابل وہ لوگ جو باطل کا پرچار کر رہے ہیں، وہ لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ جو معاشرے کو فحاشی میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ بنحو احسن اور بہت ہی تکنیکی انداز میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو فاسد کر رہے ہیں. تو ایسے عناصر جب موجود ہو معاشرے میں تو پھر اس کے بالمقابل مسلم عناصر بھی موجود ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے اصلاح کا کام؟ کیوں ضروری ہے؟ اگر اصلاح نہ ہو تو نسل انسانی ختم ہو جائے، نسل انسانی خطرے میں پڑ جائے، تباہی ہو جائے، ہر طرف تباہی ہو جائے. اگر اصلاح کا کام مسلح اگر زمین پر نہ ہو، اصلاح کرنے والے زمین پر نہ ہو تو پھر زمین پر شیطانوں کا قبضہ ہو جائے، اللہ کی زمین پر شیطان غالب آ جائے، زمین پر اس کا قبضہ ہو جائے، شیطان کے پیروکاروں کا قبضہ ہو جائے. لہٰذا اصلاح کا کام ضروری ہے اور ہمیشہ ضروری ہے اور مسلح ہونا ضروری ہے. اور پھر ان کے قبیلے بنے ہوئے، مسلحین کے قبیلے، مفسدین کے قبیلے. مفسدین کے قبیلوں میں کون ہے؟ نمرود مفسدین کے قبیلے کا فرد ہے، فرعون مفسدین کے قبیلے کا فرد ہے، شداد، ابو لہب، ابو جہل، یہ پورے مفسدین کا قبیلہ ہے جن میں سر فہرست شیطان ہے. مسلحین کا، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، رسول خدا امام حسین علیہ السلام.
اللہم صل علی
محمد. یہ سلسلے بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت فساد رک گیا ہو یا کسی وقت اصلاح کا کام رک گیا، نہ کبھی فساد رکا نہ کبھی اصلاح کا کام رکا. یہ پورے سلسلے مفسدین کے بھی قبیلے بنے ہوئے ہیں، مسلمین کے بھی قبیلے بنے ہوئے ہیں. سلوات پڑھ دیں. امر بالمعروف ہے کیا اثر؟ میں جیسے عرض کیا کہ بات بہت زیادہ تشنا ہے کیونکہ بہت سے پہلو رہ گئے ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے آپ کہ ہم نے ایک کمرہ ہے جس کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ہم فقط ہماری رسائی دروازے تک ہم پہنچے، یعنی ان چھ تقریروں میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری ہم دروازے تک پہنچے، یعنی اس سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو خود روایتوں میں سمندر سے تعبیر کیا گیا. کہا یہ گیا کہ پوری عبادتیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر اگر سمندر ہے تو پوری عبادتیں پانی کے چھیٹے ہیں. ہاتھوں کو لجانے والی دری امر بالمعروف نہیں عن المنکر سمندر ہے. تو یوں سمجھے کہ ہم کو وہ چھیٹے بھی نہیں لگ پائے، وہ سمندر کے چھیٹے بھی نہیں لگ پائے. یعنی ہم ایک کوشش یہ کیے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نام کے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے، بس وہ سمندر کی ہوا کھا لیے، بس سمندر میں اترنا، اس کی گہرائی کو ناپنا، اس کے اندر سے لال و گہر لے کر آنا، یہ بات کے بغیر یہ پھر وہ اہل افراد کے لیے ہے، وہ اہل افراد کے لیے، اس کے جو اہل افراد ہیں. ہماری جتنی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہم کم از کم ساحل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک پہنچ جائیں، اس کے ساحل تک ہی پہنچ پائیں ہم لوگ. وہ اللہ کئی بحثیں میں جیسا عرض کر رہا ہوں. امر بالمعروف ہے کہ امر بالمعروف یعنی اچھی فکر، اچھا عقیدہ، اچھا عمل، اچھا معاشرہ، یعنی تمام اچھائیوں کو اگر آپ جمع کر دیں تو وہ معروف کہلاتی، اور تمام برائیوں کو آپ اکٹھا کر دیں وہ تمام منکرات. تمام منکرات، بری فکر، برا عقیدہ، برا عمل، برا معاشرہ. کیونکہ انسان کا عمل اس کے عقیدے سے ہی عمل نکلتا ہے انسان کا. آپ دیکھیں پرانے، آج بھی ہمارے پاس رائج ہے کوزے میں آپ پانی ڈالیں تو کوزے کے اندر جو پانی پڑتا اس کی تری باہر آتی. کوزے میں دودھ ڈالیں، دودھ کی تری کوزے کے باہر آتی. فارسی میں مثل مشہور ہے کہ آنچے در کوزے اس ہمون بیرون بھی آئے. ایسی ایک مسئلہ ہے کہ جو بھی کوزے میں رہے گا وہی باہر آئے گا. پانی رہے گا تو پانی ٹپکے گا، دودھ رہے گا تو دودھ ٹپکے گا. تو اسی طرح انسان کے اندر جو بھی انسان، یعنی انسان اگر اچھائیوں کا مجسمہ ہے تو اچھائیاں نکلیں گی اس سے، اور اگر برائیوں کا مجسمہ ہے تو برائیاں نکلیں گی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک نظام ہے، نظام اصلاح. اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ تمام ناپسندیدہ چیزیں. کیا ہے ناپسندیدہ چیزیں؟ پسند اور ناپسند کا ملاپ کون ہے؟ کون یہ آ کر کہے کہ یہ پسندیدہ چیز ہے اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے؟ خداوند عالم ہے. یہ خدا کی پسندیدہ چیز ہے، یہ معروف ہے. یہ خدا کی ناپسندیدہ چیز ہے، یہ منکر ہے. یہ رسول کو پسند ہے، یہ معروف ہے. یہ رسول کو ناپسند ہے، یہ منکر ہے. خدا اور رسول کی پسند و ناپسند کو معروف اور منکر کہا جاتا ہے. اس کی مختصر تعریف یہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم، ہم جب کمسن تھے ہم لوگ تو صدام کا ظلم اکثر ہمارے گھر میں والد مرحوم اکثر بیان کرتے ہیں، صدام اور ظلم کروائے شیعوں پر. صدام تو احساس ہوتا تھا کہ یہ صدام کو اللہ ختم کیوں نہیں کر دیتا، تو اس زمانے میں خود والد یہ کہتے تھے نہیں، مہلت دیا ہوا ہے. تو ہر ظالم کے لیے مہلت مشخص ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا، نا. لیکن جب بڑے ہوئے اور صدام کا حشر دیکھا تو پتا چلا یہ جو پیریڈ تھا صدام کو دیا گیا یہ مہلت تھی اس کو، لیکن اس کا ظلم بالآخر رسوائی کے ساتھ، اور رسوائی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا. امام رسول خدا نے پوری عمر میں اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کوئی کلمہ زشت اپنی زبان پر جاری نہیں کیا سوائے ایک مرتبہ. عمر ابن عبدوت کو آپ نے کہا تھا کہ کون اس کتے کے مقابلے میں جائے گا, کون اس کتے کا منہ بند کرے گا. ایک ہی مرتبہ آپ نے پوری حیات مبارکہ میں کسی کو اس لفظ سے یاد کیا. عمر ابن عبدوت جب جنگ خندق میں خندق پھلان کر آ کر مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے قتل کر دو غازی بن جاؤ, میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ شہید بن جاؤ, دونوں میں تمہاری کامیابی ہے. لیکن مسلمان ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے پرندے. اس وقت رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کر دے. پوری عمر میں ایک بار امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری عمر میں ایک بار ایک شخص کو کتا کہا, وہ صدام. بہت زیادہ یعنی اگر ہم غور کریں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور کا کردار رسول خدا سے بہت زیادہ مشابہ, رسول خدا سے بہت زیادہ مشابہ. الجھانا بھی چاہتے تھے لوگ, کسی نے آ کر پوچھا ان سے جو فساد کرنا چاہتے تھے جو منکر پھیلانا چاہتے, کسی نے آ کر ان سے پوچھا, بات آ گئی ذہن میں تو عرض کرتا ہوں کہ آپ کے کیونکہ چاہتے نا ہمیشہ اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں امت کی وحدت, یہ وحدت کیا ہے, یہ وحدت کیوں کرنا چاہتے ہیں, وحدت یہ مذہب ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک خلفاء ثلاثہ کی حیثیت کیا ہے, آپ کے نزدیک کتنی الجھا دینے والی بات ہے یہ خلفاء ثلاثہ یعنی تین خلیفاؤں کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا آپ کے نزدیک. بلا دلیل جیسے ہی اس کا ابھی سوال کے ساتھ نہیں ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ وہی حیثیت ہے جو رسول خدا کی نزدیک, وہی حیثیت ہے ان کی میرے نزدیک جو رسول خدا کی نزدیک. تو نے رسول خدا کی سیرت سے کتنا مشابہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ. اور پھر اس زمانے میں سب سے بڑے منکر کے خلاف سید الشہداء کے بعد اگر اتنا بڑا انقلاب کوئی برپا کر سکا, سید الشہداء کے بعد کوئی کامیاب ہو سکا ائمہ کی تعلیمات پر عمل کر کے 2500 سالہ شہنشاہیت کو جم پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور پھر حکومت دینی وہاں پر قائم. اولیاء کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا, اولیاء خدا کو خواب دیکھتے تھے ان کے خواب کو اولیاء خدا کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے ایک ایسی حکومت جو اللہ کے فضل سے 35 سال مکمل کر چکی, اللہ کے فضل سے سب سے بڑے منکر کو اپنے زمانے کے ختم کیا. اچھا یہ جو امتحانوں میں مبتلا کیا جاتا ہے معاشروں کو امتوں کو, اب جیسے صدام کو مسلط کر دیا گیا عراقی قوم پر, صدام کم و بیش 40 سال مسلط رہا عراقی عوام پر جس کی اکثریت شیعہ ہے, وہاں پر یہ مسلط کر کے خداوند عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے غیر مومن کون ہے. امتحان ایوکم احسن عملا, تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے, عاقل کون ہے غیر عاقل کون ہے. جب تک میدان میں نہ اترے سمجھ میں نہیں آتا عاقل کون ہے غیر عاقل کون. اور ایک آخری بات اس کے بعد ایک دوسری طرف جانے کی کوشش کروں گا, وہ یہ کہ علماء نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط بیان کیے. ان شرائط میں سے ایک شرائط یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کی جان جوکھم میں ہو, جان کو خطرے میں ڈال کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا جا سکتا, جان اگر خطرے میں ڈال دے. تو اکثر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کے وہ حصوں کو لے لیں جس میں ہم عافیت محسوس کرتے ہیں, جس میں کوئی جوکھم نہ ہو خطرہ نہ ہو. نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنے سے کس کو خطرہ ہے, 5 وقت نماز پڑھ لی. روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنے سے کس کو خطرہ ہے, روزہ رکھ لیا. حج کرنا ہے, حج کرنے سے کس کو خطرہ ہے, حج کر لیا. یعنی دین کے وہ دین کی وہ باتیں جو آسان ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل عمل ہے ان کو ہم اپنا لیتے ہیں, اور دین کی وہ باتیں جو مشقت آور ہیں, جس میں زحمت ہے, جس میں سختیاں ہیں, جس میں خطرے ہیں, وہ اس سے ہم سر پہ نظر رکھتے ہیں, ان کی طرف ان کے اوپر نظر بھی نہیں ڈالتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر سختیوں کے انجام نہیں پاتی, اسی لیے متروک ہے معاشرے میں, کیونکہ خطرہ ہے کون مول لے, کون لوگوں کے تانے برداشت کرے, کون لوگوں کی مار برداشت کرے, کیونکہ جب بھی امر بالمعروف ہوگا بلا شبہ اس شخص کو موجود عتاب قرار دیا جائے گا. یعنی جو بھی امر بالمعروف کرے گا اور نہیں عن المنکر کرے گا, لوگوں کے مفادات پر حملہ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے رک جاؤ, نشہ کرنے والا ہے, نشہ کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ, وہ برداشت نہیں کرے گا, وہ نشہ کرنے والوں کی ٹولی بنا کر آپ کو دھمکائے گا, پہلے زبانی پھر ہاتھ سے, نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی تجاوز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ جب بھی ہاتھ پکڑیں گے اس کو نشہ کرنے سے, تو یہ احتمال ذرا کہ بھائی جب بھی نقصان کا خطرہ ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مت کرو, یہ علماء نے شرائط میں بیان کیا. لیکن ہماری خود یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم آسان آسان چیزوں کو لے لیں, بس اس پہ عمل کرنا آسان ہے, اس پہ عمل کرنا آسان ہے. اب یہ چونکہ سختیاں ہیں تو سختیوں کو چھوڑ دیں, جبکہ دین یہ کہہ رہا ہے افضل الاعمال احمزہا, اعمال میں بہترین اعمال وہ ہے جس میں سب سے زیادہ مشقت ہے, افضل الاعمال سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے جس میں سب سے زیادہ سختیاں برداشت کرنی پڑے ہر انسان, وہ عمل افضل الاعمال ہے. لیکن پھر اب سید الشہداء کو تو نہ صرف احتمال ضرر تھا, احتمال کہتے ہیں کہ اگر میں یہ اقدام کروں گا تو ایسا ہوگا, اگر میں کسی کو امر بالمعروف کروں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, اگر میں کسی کو نشہ کرنے سے ہاتھ پکڑ لوں گا کسی کا تو مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا, اگر میں کسی کو ظلم کرنے سے اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا تو وہ مجھ پر ظلم کرے گا, یہ احتمال ہے. کیا سید الشہداء کو احتمال تھا یا یقین تھا کہ قتل کر دیے جائیں گے؟ یقین تھا, یقین احتمال نہیں تھا. سید الشہداء کو یہ پتا تھا کہ اگر میں یزید کے خلاف قیام کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. جگہ جگہ آپ نے یہ بات فرمائی, میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ مجھے ایک ایسے امر کے تعلق سے قتل کر دیا جائے گا کہ میں جب یزید کے خلاف قیام کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے, جگہ جگہ پر آپ نے پیشین گوئی فرما دی تھی. اور خود اگر ہم غیبی خبروں کو نظر انداز بھی کر دیں, صرف نظر کر دیں غیبی اخبار سے, تو خود اس زمانے کی سیاسی حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ ملتا ہے کہ یزید جیسی استکباری طاقت کے سامنے ٹھہرنے کے بعد اس کا نتیجہ قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا, قتل کے علاوہ کچھ اور نہیں نکل سکتا. اگر ہم امام حسین کی غیبی خبروں سے بھی صرف نظر کر دیں, ہم یہ کہہ دیں کہ یہ خبروں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے نہیں مانتے بالفرض, تب بھی اس کا نتیجہ قتل تھا. تو پھر کیوں سید الشہداء نے اقدام کیا جب آپ کو یقین تھا کہ نہ تو میں یزید کے نظام کو ختم کر سکوں گا اور پھر قتل بھی ہو جاؤں گا اور پھر میرے تمام ساتھی قتل ہو جائیں گے اور میرے بعد اسارت کا بھی سلسلہ ہے, تو پھر کیوں قیام کیا؟ اس لیے کہ جب دو باتیں ہو جائیں سامنے انسان کی, یہ کہ جان بچ جائے دین تباہ ہو جائے اور جان چلی جائے دین بن جائے, جان بن جائے دین تباہ ہو جائے, دین ختم ہو جائے. اللہ کا دین جس کو کئی انبیاء نے زحمتوں سے مشقتوں سے, خود رسول خدا 10 سال 13 سال مدینے, 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں, ایسی آسانی سے نہیں پہنچ گیا. رسول خدا کو یہ کہنا پڑا کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں بعثت کے معاملے میں, رسالت کو پہنچانے کے معاملے میں, کوئی نبی نے اتنی اذیتیں برداشت نہیں کی, کسی نبی نے اتنی اذیتیں برداشت نہیں کی جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں. طائف جب گئے تو پتھروں سے اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ کے پیروں سے خون ٹپک رہا تھا, اور پھر مکے کی تکلیفیں الگ. تو یہ تمام تکلیفیں برداشت کر کے رسول خدا نے امت کو دین پہنچایا, اللہ کا پیغام پہنچایا. تو پھر اب حسین یہ کیسے برداشت کر لے کہ دین تباہ ہو جائے اور حسین بن جائے؟ تو یہ امت کے لیے درس ہے آنے قیامت تک کے لیے, کہ جب ایک ایسی بات سامنے آ جائے کہ دین خطرے میں پڑ جائے اور جان بچ جائے تو جان کو قربان کر دو دین کو بچا لو, جان کو قربان کر دو دین. ہم سمجھتے ہیں کہ دین بس آسان آسان اعمال انجام دینے کا نام ہے, بس یہ عمل کر لے بس ختم معاملہ. دیندار ہے وقت نہیں دے, میں دین کے لیے وقت نہیں دے سکتا, میں دین کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر سکتا. جب وقت اور پیسہ نہیں دے سکتا تو جان تو میں درجے والا نہیں دے سکتا. جو وقت دینے کے لیے تیار نہ ہو, دین کے لیے مال اپنا خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ جان کیا خرچ کرے گا, جان کیا لٹائے گا, دین پر قربان کیا کرے گا. تو دین کبھی وقت بھی مانگتا تو وقت دینا پڑے گا, ہم دیندار ہیں. دین کبھی پیسہ بھی مانگتا تو پیسہ بھی دینا پڑے گا اگر ہم دیندار ہیں, اور دین پر کبھی جان کو قربان کرنا پڑتا اور جان دینا پڑتا اگر ہم دیندار ہیں. اگر ہم دیندار ہیں تو جان دے کر دین کو بچانا پڑے گا. تو سید الشہداء کو باوجود یہ کہ یقین تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے, لیکن اپنی جان کو قربان کر دیا کہ تاکہ انبیاء کی زحمتیں بچ جائیں, اللہ کا نظام محفوظ رہے, اللہ کا نظام باقی رہے, اللہ کا نام باقی رہے, دین و شریعت باقی رہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد سب سے اہم بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جڑ کیا ہے, یہ کہاں سے جڑ پکڑتی ہے. انسان کو اللہ نے دو چیزیں دی ہیں اور سب انسانوں میں موجود ہیں, وہ یہ کہ جو بھی صحیح و سالم انسان ہے, ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہم کو صحیح و سالم بچے دے, یہ دعا کرتے ہیں, وہ کرنا بھی یہی چاہیے ہم کو صحیح و سالم بچے دے. بعض لوگ یہ دعا کرواتے ہیں مولانا یہ دعا کیجئے کہ ہم کو اللہ اولاد نرینا دے, اولاد نرینا, نر نر چاہتے, نر اولاد چاہتے. نر جب پیدا ہو گیا تو جب بڑا ہو گیا سینگ آ گئی, سینگ جب پیٹ میں کھوپنے لگا تو کہنے لگے نافرمان ہو گیا, ناخلف ہو گیا, نر کو سنگھ نکل آتے. تو انسان یہ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے صحیح و سالم اور صحیح و سالم اور نیک اور صالح انسان دے, انسان انسان مجھے دے صحیح و سالم اور نیک اور صالح. صحیح و سالم چاہیے انسان کو, ناقص نہیں چاہیے. تو انسان کے اندر دو چیزیں پوشیدہ ہیں, ایک محبت کا جذبہ اور ایک نفرت کا جذبہ سب کے اندر موجود ہے. اور یہ جذبے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے, یہ جذبوں کو پرورش دینا پڑتا ہے, یہ جذبوں کو پروان چڑھانا پڑتا اپنے اندر محبت کے, اور پروان چڑھانے کے نتیجے میں یہ جذبہ کمال تک پہنچتا. محبت کا جذبہ بھی کمال تک پہنچتا, نفرت کا جذبہ بھی کمال تک پہنچتا. اور اگر وہ کمال تک نہ پہنچے, ناقص رہ جائے, تو اس بچے کی طرح ہے جو بچہ ماں کے شکم میں ناقص رہ جاتا ہے. جو بچہ ماں کی شکم میں ناقص رہ جاتا خود بھی جان گنوا دیتا, ماں کی بھی جان کو بھی خطرہ بن جاتا. جو بچہ ماں کے شکم میں ناقص رہ جاتا, اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں بچے کو صحیح و سالم اور نیک اور صالح ہم کو بچے عطا کر. تو محبت اور نفرت کا جو جذبہ ہے انسان کے اندر, اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, اور صحیح ہاتھ اس کو پروان چڑھائے, صحیح ہاتھوں سے یہ پروان چڑھائے, صحیح تربیت ہو ان کی. تو جب یہ کمال تک پہنچ جائیں گے, محبت اگر کمال تک پہنچ جائے گی تو وہ تولا بن جائیں گے, اور نفرت اگر کمال تک پہنچ جائے گی تو وہ تبلا بن جائے. لیکن ان کو جہد دینے والا ہو, ان کو رخ دینے, سمت ادا کرنے والا ہو, ڈائریکشن دینے والا کوئی موجود ہو, اور وہ دین ہے. جب انسان محبت اور نفرت کے جذبے سے سرشار ہو گیا اور اس کے اندر تبلا اور تبرا پیدا ہو گئی, تبلا کیا ہے؟ محبت کی کامل شکل, کمال یافتہ شکل تبلا. تبرا کیا ہے؟ نفرت کی کمال یافتہ شکل تبرا. اب اگر اس کو رخ دوسرا دے دیا جائے, محبت کو دوسرا رخ دے دیا جائے, تو یہ شہوتوں کی اسیر ہو جاتی. نر و مادے میں پھر محبت ہونا شروع ہو جائے. نر و مادے میں اس کو دے, یعنی نر و مادے میں تلاش کیا جاتا پھر محبت کو, جبکہ محبت پاکیزہ چیز ہے. نر و مادہ اس سے مبرہ ہے, یعنی شہوت ایک الگ چیز ہے. ہم شہوتوں کو محبت کا نام دے دیتے, شہوت کو محبت کا نام دیتے. تو اگر محبت صحیح سمت میں اس کی پرورش نہ ہو تو وہ شہوتوں کا اسیر, شہوتوں کی اسیر. نفرت اگر صحیح سمت میں اس کی پرورش نہ ہو تو وہ غیظ و غضب کا شکار ہو. نتیجے میں یہ ہوتا کہ تبرا گالیاں دینے کو تصور کیا جائے. مسلمان کو گالیاں دے, یہ تبرا کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفرت کی کمال یافتہ شکل نہیں ہے، نفرت کو ناقص کر دیا گیا ہے، نفرت کو کامل کر دیا جاتا تو تبرع ہے کیا؟ تبرع یہ ہے کہ تولا کیا ہے؟ تولا یہ ہے کہ خدا سے محبت کی جائے، خدا کے رسول سے محبت کی جائے، خدا کے اولیاء سے محبت کی جائے۔ تبرع کیا ہے؟ خدا سے، خدا کے دشمنوں سے نفرت کی جائے، رسول کے دشمنوں سے نفرت کی جائے، اولیاء کے دشمنوں سے نفرت کی جائے، دشمنی کی جائے، بلکہ دشمنی کی جائے۔ تو اگر اب اس کا رخ موڑ دیا جائے، اس کو صحیح تربیت نہ دی جائے، اس کی پرورش صحیح نہ کی جائے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کو چند چیزوں میں محصور کر کے وہی چیزیں کر کے کہتے ہیں ہم نے تولا کر دیا، اور چند گالیاں دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے تبرع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اور نفرت کو صحیح سمت عطا نہیں کی گئی۔ لیکن اگر محبت کو کامل یافتہ شکل دے دیا جائے اور وہ تولا بن جائے، اور نفرت کو کمال یافتہ شکل مل جائے اور وہ تبرع بن جائے، تو اس کا نتیجہ، کمال یافتہ شکل کا نتیجہ محبت، اور محبت کا نتیجہ امر بالمعروف۔ کیونکہ جب محبت آ جاتی، کمال یافتہ محبت، تو انسان ہر خوبی سے محبت کرنے لگتا، ہر خوبی سے محبت کرنے لگتا۔ اور اگر نفرت کمال یافتہ شکل اگر انسان کے اندر آ جائے اور تبرع کی شکل میں انسان کے اندر جاگزین ہو جائے، تو وہ ہر برائی سے نفرت کرنے لگتا۔ اور عرض کر دیا، اچھائی اور برائی کا ملاپ ہمارے ہاتھ میں نہیں، خداوند فرمائے گا کہ یہ اچھی چیز ہے اور خداوند فرمائے گا کہ یہ بری چیز ہے۔ معروف اور منکر کا تعین کرنے والا وہ ہے، ہم نہیں۔ کیا چیز معروف ہے وہ بتلائے گا، اور کیا چیز منکر ہے وہ بتلائے گا۔ تو اب جب یہ محبت کی کامل یافتہ شکل تبرع اور نفرت کی کامل یافتہ شکل تبرع، یہ جب معاشرے میں آ جائے گا، جس کو ہم تھوڑا سا اونچے اگر الفاظ میں کہیں تو ولایت اور برات، ولایت اور برات، جو پچھلے سال پانچ مجلس ہیں زیدی مسجد میں مولانا اختر عباس زون صاحب نے پڑھی تھی، اسی موضوع پر پڑھی تھی، ولایت اور برات۔ تو محبت اور نفرت یہ کمال یافتہ شکلیں ہیں، اور اسی، اور جب منکر کوئی معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھتا ہے، یہ شخص جس کے اندر نفرت کمال یافتہ شکل میں موجود ہے، برداشت نہیں ہوتا اس سے، کوئی بھی منکر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہم امر بالمعروف کہتے ہیں، کسی کو ہم نے سلام سکھا دیا، ہم نے امر بالمعروف کر لیا، کسی کو وضو سکھا دیا، ہم نے امر بالمعروف کر لیا، کسی کو ہم نے روزے کے مبتلا بتلا دیے کہ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتلا کر لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف کر دیں، جبکہ امر بالمعروف حقیقت نہیں، امر بالمعروف ہے بھی، لیکن ہمارے خط کے اعتبار سے، ہمارا جتنا خط ہے اتنا ہی ہم امر بالمعروف اور نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن سید الشہداء وقت کے سب سے بڑے منکر کے خلاف قیام کیا، سب سے بڑے منکر کے خلاف آپ نے قیام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا جو ہونا تھا، فصبر علی ما اصابک، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ سید الشہداء کو پتا تھا کہ میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پہ عمل کر رہا ہوں تو میرا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، میرا نتیجہ اپنے نتیجے سے بخوبی واقف تھے، اور کئی مرتبہ آپ نے فرمایا بھی تھا مجھے قتل کر دیا جائے گا یہ لوگ، یہاں تک کہ اگر میں جا کر کسی پہاڑ کی گفا میں بھی چھپ جاؤں تو یہ لوگ مجھے وہاں سے ڈھونڈ کر قتل کر دیں۔ سید الشہداء کے کلمات میں یہ بات موجود ہے، میں اگر کسی درے میں بھی پناہ لے لوں، پہاڑوں کے درمیان جو درے ہوتے ہیں اس درے میں بھی پناہ لے لوں، تو یہ مجھے وہاں سے ڈھونڈ نکالیں اور قتل کر دیں۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کے حال میں دوں، اور نہ غلاموں کی طرح فرار اختیار کروں۔ کیوں؟ کیونکہ عزت کی موت میرے نزدیک ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ کربلا کا ایک پیغام، کبھی انشاءاللہ فرصت ملی، حیات رہی تو انشاءاللہ عزت اور ذلت کربلا کے آئینے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، عزت اور ذلت، کیونکہ انسان کی زندگی میں کافی اس کا تعلق ہے۔ اور کربلا کا ایک جو سب سے بڑا نعرہ ہے، حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، اور ذلت اسی وقت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی جس وقت ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کریں۔ ذلت سے باہر آنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہم امر بالمعروف اور نہیں بھی منکر کے فریضے کو ذکر کیا, اور اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے سید الشہداء نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے شش ماہ کو تیر مارا جائے گا تو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دوں. سید الشہداء نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے جوان کڑیل جوان کو نیزہ لگایا جائے گا تو میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دوں, بلکہ جب آپ مدینے سے نکل رہے تو رسول اللہ کی مزار پر آپ نے کہا انی احب المعروف و انکر المنکر, یا رسول اللہ آپ گواہ رہی ہو اللہ کو شاہ اللہم اے اللہ تو گواہ رہے, یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ حسین کو معروف سے محبت ہے اور منکر سے نفرت, حسین اچھائیوں کو دوست رکھتا ہے اور برائیوں کو ناپسند کرتا ہے. یہ کہہ کر سید الشہداء مدینے سے نکلے تھے, اور جب نکلے ایک مقام ایسا آیا مکے اور کربلا کے درمیان سفر میں کہ سید الشہداء گھوڑے پر تشریف فرمائے اور آپ کو کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پہلو میں حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے, پہلو میں حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے تھے جوان. علی اکبر نے پوچھا بابا اس وقت کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا کیا موقع ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر ابھی ابھی جو میری آنکھ تھوڑا سا گرمائی تو میں نے ایک منادی کو یہ صدا دیتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس قافلے کا پیچھا کر رہی ہے, موت اس قافلے کا موت اس قافلے کے ساتھ ساتھ ہے. تو اس وقت علی اکبر نے ایک عجیب سوال سید الشہداء سے پوچھا یا ابتا علسنا علی الحق, بابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا نام ہم حق پر ہیں. تو پھر علی اکبر نے کہا کہ بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ جب حق پر جان دینے کی بات ہے, جب حق پر مر مٹنا ہے تو موت ہمیں آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. علی اکبر کی معرفت عرض کر رہا ہوں کہ کیا معرفت علی اکبر کی تھی. اور پھر جب عاشور کا دن آیا اور تمام انصار امام کی نظروں کے سامنے شہید ہو گئے, اب بنی ہاشم کی جب باری آئی تو قبیلہ بنی ہاشم سے سب سے پہلے میدان کارزار میں جانے والی شخصیت کا نام علی اکبر. جب قاسم امام سے اجازت لینے کے لیے آئے تو امام نے بہت تحمل کیا اور اجازت نہیں دی, بلکہ عقیل کے بیٹے ہوں یا جعفر طیار کے بیٹے ہوں یا خود اپنے بھائی یعنی علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہوں, اپنے بھائیوں کو بھی اجازت دینے میں امام نے تعامل کیا, جلدی اجازت کسی کو فراہم نہیں کی. لیکن جیسے ہی علی اکبر نے آ کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی امام نے فقط اپنا سر نیچے کر لیا, سر اپنا جھکا لیا, سر اپنا جھکا کر پھر جب علی اکبر جیسے ہی چلنے لگے تو امام کی آدھی آنکھیں بند ہو چکی, جس طرح سے غنودگی میں ہماری آدھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں امام کی آدھی آنکھیں بند ہو چکی. ایک مرتبہ نظروں کو اٹھایا, ایک حسرت بھری نظر علی اکبر پر ڈالی. انسانی صفات ہمارے اندر موجود ہیں, ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں اور امام میں انسانی صفات پر درجے ختم موجود ہوتے کیونکہ انسان ہے قابل. تو جتنا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر زیادہ انسان کامل اپنے بچوں کو چاہتا ہے. انسان کامل اپنے بچوں کو ہم سے کئی گنا بڑھ کر چاہتا ہے کیونکہ انسانی صفات پورے اس کے اندر کامل ہو چکے ہیں. تو سید الشہداء کو علی اکبر سے بہت زیادہ محبت تھی, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شبیہ پیغمبر تھے. علی اکبر سید الشہداء علی اکبر کو بہت زیادہ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ شبیہ پیغمبر رسول کی شبیہ تھے علی اکبر. اس لیے جب جانے لگے تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد بعث الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ, پروردگارا تو گواہ رہی ہو ایسے جوان کو اس فوج اشقیا کی طرف بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے, اور جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کا اشتیاق رکھتے اس جوان کی صورت کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ
کہہ کر علی اکبر کو روانہ میدان کیا. علی اکبر میدان میں آئے جنگ کی واپس ایک مرتبہ دوبارہ اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر کہنے لگے یا ابتی العطش قد قتلنی, اے میرے بابا جان پیاس نے مجھے مار ڈالا, وسفل الحدید قد اجہدنی, اور لوہے کی سنگینی لوہے کا وزن ہونے نے مجھے تھکا دیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا جاؤ, اس مرتبہ رسول خدا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. اب جو علی اکبر میدان میں آئے, حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک شخی میرے بازو ہی کھڑا تھا, وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ علی اکبر جیسے ہی آتے ہیں اشکیا میدان چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں, تو حبیب ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میرے بازو جو شخی کھڑا تھا اس کو یہ بات پسند نہ آئی, اس نے یہ کہا کہ اب یہ جوان جب میرے بازو سے گزرے گا تو میں اس کے باپ کو اس کے ماتم پہ بٹھا دوں گا. جیسے ہی علی اکبر کا گزر اس شخی کے پاس سے ہوا, ایسا نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگایا کہ علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے میں ڈال دی. علی اکبر کا گھوڑا فوج اشکیا میں دوڑنے لگا, اور جہاں جہاں سے علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا جاتا تھا اشکیا دروازے لگاتے جاتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں یہ جملے آئے کہ علی اکبر کا جسم اربا اربا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس ذکر حقیقی کو قبول فرما, پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان و عزت و امن کی حفاظت فرما, پروردگار ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما, پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, پروردگار حضرت زینب کے روزے کی حفاظت فرما, پروردگار ہمارے برات مجتہدین علماء کا سایہ تادیر قائم رکھ, پروردگار سید مقام بند سید حسن نصر اللہ و رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہ ای کا خامنہ ای کو عمر دراز عطا فرما, پروردگار ہمارے اساتذہ کو اپنی حفظ و امان میں فرما, پروردگار ہمارے اساتذہ کو طول عمر عطا فرما, پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہمارے اس کی عدت تنویر میں اضافہ فرما, پروردگار ہم سب کو مل جل کر اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, آمین.